السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء بی احدهما. متفق علیہ. سب سے پہلے حمد و ثنا اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق چند باتیں کہیں اور سنیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے سائے کے نیچے. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. میں شکر گزار ہوں جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج عقیدے کے ایک اہم اصل کے متعلق بات کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے انتظامیہ اور معاونین کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس آج کی نشست یا آج کے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے. اور میں آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس دینی پروگرام میں شرکت کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کہنے، بہترین سننے، بہترین سمجھنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کے موضوع کا عنوان ہے تکفیر کے شرعی اصول اور ضوابط. موضوع کو آسان کرنے کے لیے میں نے موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک مختصر سا مقدمہ کفر اور تکفیر کے متعلق. نمبر دو، تکفیر کی تعریف کیا ہے. نمبر تین، تکفیر کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر چار، تکفیر کی تاریخ کیا ہے، تکفیر کی ابتدا کیسے ہوئی امت میں. نمبر پانچ، تکفیر کے اسباب و وجوہات کیا ہیں. نمبر چھ، تکفیر کا خطرہ کیا ہے. نمبر سات، تکفیر کی شروط کیا ہیں. نمبر آٹھ، تکفیر کے موانع اور رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر نو، تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، جو آج کی ہمارا درس ہے. نمبر دس، تکفیر اور اہل قبلہ، تکفیر کے متعلق اہل قبلہ کا اختلاف. نمبر گیارہ، تکفیر کے متعلق ایک بڑی تہمت اور بڑی غلط فہمی کا ازالہ. اور آخر میں نمبر بارہ، آخر اس موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. دوسرے موضوع بہت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، دوسرے بہت سارے موضوعات ہیں، ایسے موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی. مقدمے کے طور پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یاد رکھیں یہ جان لیں. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. کفر کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, وہ لوگ جو اصل میں کافر ہیں اور دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے, جیسا کہ ہندو, یہود و نصارہ, بدھسٹ وغیرہ. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اصل میں مسلمان تھے, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, مسلمان تھے, اسلام کی زندگی گزارتے رہے, لیکن ان سے کچھ ایسا مسئلہ قولا یا فعلا یا اعتقادا پیش آیا جس کی وجہ سے ان کا اسلام یا تو مکمل طور پر چلا گیا اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا, یا اسلام میں کمزوری پڑ گئی اور دار اسلام سے خارج نہ ہوئے لیکن ان کا ایمان کمزور اور ناقص رہا. اسلام کے مخالف یا اسلام کی منافی جو امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, چار قسم کے ہیں. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں قوادح مکفرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور ان کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے. چار قسم کی ہے. نمبر ایک, قولی ردت, کیونکہ جو شخص جو مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں. تو یہ ردت چار قسم کی ہے. نمبر ایک قولی ردت, اور قولی ردت یعنی زبان سے ایسا لفظ کہنا یا ایسا قول کہنا جس کی وجہ سے ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جائے. اس کے مثال شرکیہ الفاظ, یا رسول اللہ مدد, یا غوث میری مدد فرما, علی مشکل کشا میری مدد فرما, یا دین کو گالی دینا, یا نبی کو گالی دینا, یا دین کا مذاق اڑانا, یہ سارے کے سارے ایسے اقوال ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر دو, فعلی ردت, ایسے اعمال, ایسا فعل جس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسے عملی ردت بھی کہتے ہیں, عملی شرک بھی کہتے ہیں. جیسا کہ کسی مردہ کے لیے بکرا ذبح کرنا, قربانی کرنا, کسی کے لیے سجدہ کرنا, غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا, قبر کا طواف کرنا, یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شرکی اعمال ہیں, ان کو کہتے ہیں فعلی ردت. تیسرے نمبر پہ اعتقادی ردت, محض عقیدے سے بھی ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اگرچہ اس نے کچھ کہا نہیں اور نہ ہی اس نے کچھ عملاً کیا ہے, محض عقیدے سے بعض اوقات مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اعتقادی ردت. جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے, انکار اسماء و صفات, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے ہیں, تشبیہ کرنے والے, یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مشکل کشا ہے اگرچہ اسے پکارتے نہیں ہیں, محض صرف دل میں عقیدہ ہے, یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ شک کی بنیاد پر ردت, نہ کفریہ قول ہے, نہ کفریہ عمل ہے, نہ کفریہ اعتقاد ہے, لیکن شک ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کہ نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے یا نہیں, شک ہے, تو ایسا انسان بھی دار اسلام سے خارج ہے. یہ دین یقین کا دین ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے, جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اسے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق پر ہے, لوجک پر ہے, اور منطق اور لوجک میں یاد رکھیں کہیں نہ کہیں پہ شک ضرور ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید سچ ہے, اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تقریباً سائنس نے بھی اور واقعاً حالات حاضر نے بھی اس کی گواہی دی ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ 80% جو کچھ قرآن مجید میں ہے سارے کا سارا سچ ہے اور 20% میں شک ہے سچ ہے یا غلط ہے, تو منطق یہ کہتا ہے جس چیز میں 80% صحیح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, تو جو باقی 20% میں شک ہے, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا, وہ بھی 100% سچ ہے اور حق ہے. پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں, شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن کہنے والے نے کہہ دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لاجک کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے, ہمارا ایمان لاجک پر ہے, منطق پر ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد, سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا ہے اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے آپ کی ہدایت کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے, منطق کی بات نہیں ہے, سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے اور یہی متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے. تو شک کی شبہ کی بنیاد پر ہمارا دین قائم نہیں ہے. اگر منطق دین کی بنیاد ہوتا, یا ضرورت ہوتی کسی مسلمان کو کہ منطق اس کے دین کو بنیاد ہوتا, تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منطق کا بیان کرتا. دین کی بنیاد میں قرآن ہے, سنت ہے, منطق نہیں ہے. عقل کو مقدم کرنے والے, عقل کے پجاری جو ہیں, وہ منطق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اپنی زندگی شکوک و شبہات میں گزارتے ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں جب آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب کھولیں, تکفیر کی جب بات آتی ہے اور قواعدہ مکفرہ پہ بات ہوتی ہے, کفر الشک پر بھی بات ہوتی ہے. اور کفر الشک کی ایک صورت یہ صورت ہے, وسوسہ شک نہیں ہے. بعض اوقات ایک انسان کو وسوسہ آتا ہے, یہ جو وسوسے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ شک نہیں ہے. شک کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے میں ابتدا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تکفیر کی تعریف کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہے, یہ لفظ کفر سے لیا گیا, کفر سے تکفیر, کسی شخص یا کسی گروہ پر کفر اکبر کا حکم جاری کرنا یا فتویٰ لگانا جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تکفیر کیسے کی جاتی ہے, صیغہ کیا ہے, کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یہ چار قسم کے طریقے ہیں. نمبر ایک, خبر سے, یہ خبر دینا, مثلا یہ کہنا انت کافر, تو کافر ہے, یا فلان کافر فلان کافر ہے. نمبر دو, ندا سے, خطاب سے, یا کافر اے کافر کہنا. نمبر تین, مطلقاً کسی کو کافر کہنا, مثال کے طور پہ جس نے قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. اب کسی کی تعین نہیں ہوئی, مطلقاً جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. نمبر چار, صرف عقیدے پر, صرف عقیدے سے بغیر زبان سے کہے یہ عقیدہ رکھنا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے, یہ عقیدہ ہے, اس سے بھی تکفیر ہوتی ہے. تکفیر کی قسمیں, تکفیر کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے. نمبر ایک, صحت اور فساد کے اعتبار سے. نمبر ایک, اگر کفر کا حکم, کسی پر کفر کا حکم شرعی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اور ان کے مطابق جاری کیا گیا ہے تو یہ دین ہے, یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے. نمبر دو, اور اگر تکفیر کا حکم شرعی اصول و ضوابط کے خلاف بلکہ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کیا گیا ہے تو یہ بالکل باطل اور غلط ہے. دوسرا اعتبار جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. نمبر ایک تکفیر مطلق, اسے عام تکفیر بھی کہتے ہیں, یعنی بغیر کسی شخص کی تعیین کے کسی کو کافر کہنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ جاری کرنا. اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں, جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے, یا جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے, یا جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دوسری قسم ہے تکفیر معین, یعنی کسی شخص بعینہ, کسی شخص پر بعینہ کفر کا حکم جاری کرنا. مثلا فلان شخص کافر ہے کیونکہ فلان شخص غیر اللہ کو پکارا, فلان شخص کافر ہے کیونکہ اس نے دین کو گالی دی. اب اسے کہتے تکفیر معین, تعین کر کے. تکفیر کی تاریخ کیا ہے, کیسے ابتدا ہوئی, یاد رکھیں یہ سنگین جرم جو ہے تکفیر کا, یہ سنگین فتنہ جو ہے یہ ایسے نہیں آیا. اس سے پہلے دو سٹیپ, دو درجات تھے, یہ دو گہرائیاں تھیں جس کے بعد تکفیر اس امت میں آیا. سب سے پہلے تفسیق, فسق اور فجور کا فتویٰ لگایا گیا, حکم جاری کیا گیا کہ فلان فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے. پھر تبدیع ہوئی, وہ بدعتی ہے. پھر لازماً تکفیر ہوئی. وہ یہ ان تین طریقوں سے تکفیر امت میں آئی. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض منافقین نے یہ دیکھا کہ بعض اچھے لوگ جو ہیں وہ صدر عثمان بن عفان کے متعلق چند باتیں کر رہے ہیں, ان کو موقع مل گیا اور فتنے کے بیج بویا اس بہترین زمانے میں, اور یہ کہا نعوذ باللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس سے بری ہیں کہ یہ ظالم ہیں. جو اچھے گورنر تھے سیدنا عمر کے زمانے میں ان کو سب کو نکال دیا اور اپنے رشتے داروں کو گورنر بنا دیا. اتنی نہیں, بیت المال سے پیسہ لے کے ان گورنروں کی تنخواہیں بڑھا دی. یہ ظلم ہے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بغیر کسی سے سوال کیے, صحابہ کرام زندہ ہیں ان سے رجوع نہیں کیا, علماء موجود ہیں صحابہ کرام اس زمانے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا. محض ایک فتنہ ابھارنا تھا اور منافقین موجود تھے, اپنی بات کر ڈالی اور آہستہ سے یہ فتنہ منتشر ہوا. جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور بڑا پیارا جواب دیا کہ جو گورنر میں نے تبدیل کیے ہیں اس لیے نہیں تبدیل کیے کہ جن کو ہٹایا گیا وہ اس کے لائق نہ تھے, بلکہ میں نے اس لیے ہٹائے ہیں کہ میرے رشتے دار اگر کوئی غلطی کریں تو ان کی پکڑ آسان ہو, میں ان کو پکڑ بھی سکتا ہوں, ان سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں, ان کو سزا بھی اپنی مرضی سے دے سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہو اس کے ساتھ والے اس کے رشتے دار اگر آ جائیں تو مشکل پڑ جاتی ہے بعض اوقات, اور جو تنخواہیں میں نے بڑھائی ہیں وہ بیت المال سے نہیں, وہ اپنی جیب سے میں نے دی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے, عثمان غنی. غنی تھے, امیر تھے, پیسے والے تھے. بہرحال اس فتنے کا سدباب اب جب ایک دفعہ منتشر ہو گیا تو منافقوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور فتنہ آہستہ سے بڑھتا گیا, اور تفسیق کے بعد بات آئی بدعت پہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کی. پھر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر بڑی بے دردی سے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور ان کے زمانے میں پھر فتنہ, یہ فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب نے کوشش کیا کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے اور فیصلہ سنایا تو لوگوں نے کہا یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے, سیدنا علی بدعتی ہو گئے نعوذ باللہ. اتنی ہی نہیں, جب قرآن مجید کے فیصلے کی گزارش کی گئی اور قرآن مجید کو فیصل بنایا گیا, قرآن مجید کے فیصلے کے بعد ایک گروہ نکلا اور اس گروہ نے کہا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا اس پوری کائنات میں. تو نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کافر ہے. یہ فتنے کا آغاز ہے, تکفیر کا آغاز. اور جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا وہ بھی کافر ہے. اب ذرا غور کریں, سیدنا علی بن ابی طالب کون ہے, ان کے ساتھ کون تھے, رابع الخلفاء الراشدین, جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی فی الجنہ, زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کافر ہیں, نعوذ باللہ. صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی, سیدنا علی بن ابی طالب ان کو نصیحت کی, باز نہ آئے. سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا مناظرے کے لیے, 12,000 کا گروہ تھا, 12,000. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایسے لوگ دیکھے, کوئی شخص سجدے میں گر کے رو رہا ہے, کوئی شخص بیٹھا ہے, کوئی شخص قیام کی حالت میں ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دعا میں گڑگڑا رہا ہے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, یہ لوگ رو رہے ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے بعض صحابہ پر کفر کا فتویٰ جاری کیا, خوارج, رو رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے ان سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھ اتنی سخت تھے جیسا کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں نا, ویسے اتنی سخت تھے, عبادت کر کے سجدے کر کر کے. سید عبداللہ بن عباس نے اس سے مناظرہ کیا, 12,000 میں سے 4,000 نے توبہ کر لی, باقی 8,000 رہے, باز نہ آئے. اسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ کی, جنگ نہروان میں ان کا خاتمہ ہوا, چند عناصر رہ گئے اور بھاگ گئے, اور یہی عناصر آپس میں ملے بعد میں, اور انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جیسے آپ جانتے ہیں, عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا, شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے, کوئی شرابی کبابی تھا؟ یہ فتنہ میرے بھائیو, سمجھو ذرا اس بات کو. یہ شخص عالم انسان تھا, اسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجا دینی تعلیم دینے کے لیے, لیکن صحبت کس کے ساتھ ہوئی؟ گمراہوں کے ساتھ. صحابہ کرام اور تابعین نے منع کیا, باز نہ آئے, اور اسی دلدل میں غرق ہوتے گئے, راہ راست سے ہٹتے گئے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل نکلا. اسے علم نے کیا فائدہ دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت نے کیا فائدہ دیا؟ شریعت کے علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟ وہ شخص کہتا ہے جب اسے پکڑا گیا اور اسے کوڑے مارے, اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا, میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں. اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی ہیں, جب اسے قتل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا. ان للہ و ان الیہ راجعون, ایک سوچ تھی اس زمانے میں نکلی تھی اور منتشر ہوئی. یہ سوچ آج بھی موجود ہے, ہر دور میں تھی, آج بھی موجود ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, سود خور کافر ہے, کہنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کے ساتھ نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک مادہ دیا طاغوت کے متعلق, طاغوت کون ہے, تقریباً 11 صفحے تھے اس کے, جو لٹریچر مجھے ملا, واللہ تعجب ہوا. اس میں لکھا ہے یہ حکمران کافر ہیں, جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہیں, جو عالم خاموش ہے وہ بھی کافر ہیں, جو منسٹر ہیں وہ بھی کافر ہیں, جو ان پر راضی وہ بھی کافر ہیں, امت میں پھر بچا کون مسلمان؟ کون بچا ہے مسلمان امت میں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تکفیر کے اسباب کیا, سبب وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک, ہوا نفس, خواہش نفس کی پیروی. جو اچھا لگتا ہے دل کو وہی کرنا ہے, جو من پسند چیز ہے اسی پہ عمل کرنا ہے, چاہے روکنے والے روکتے رہیں, کسی کی پرواہ نہیں. نمبر دو, جہالت, کم علمی. نمبر تین, علماء حق کے راستے کو چھوڑنا اور ان کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا. نمبر چار, گمراہ فرقوں, جیسے خوارج معتزلہ ہیں ان کی تقلید کرنا، گمراہ فرقوں کی تقلید کرنا، نمبر پانچ غلو کرنا اور حد سے گزر جانا، نمبر چھ ہٹ درمی کرنا۔ دلائل جاننے کے بعد بھی یہی ہمارا راستہ ہے، اسے ہم ہٹنے والے نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ امت میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، دشمن غالب ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ مشن ہے، شاید اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ پورا کرنا ہے۔ ہٹ درمی کی انتہا۔ تکفیر کے خطرات کیا ہیں؟ کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے امت پہ اس کی وجہ سے؟ نمبر ایک، کفر کا حکم جاری کرنے والا خود کافر ہو سکتا ہے، اگر اس کا حکم صحیح ثابت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ثابت ہوا تو وہ خود کافر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقد باء به احدهما، سے بخاری مسلم کی روایت میں، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے۔ اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ اب ایسے لفظ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آج تو چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے فلاں کافر فلاں کافر، ہمارا معاشرہ ایسا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بچے کو تعلیم کس نے دی ہے؟ کس سے سنا اس نے؟ ہم سے سنا، ہم نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے تو بچوں نے سنا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا خطرہ کیا ہے اس لفظ کا، بس کہنا ہے، کہنا ضرور ہے۔ نمبر دو، جس پر حکم جاری کیا جاتا ہے اگر سچ ثابت ہو جائے کہ وہ کافر ہے، تو اس کے لیے مرتد کے احکام قائم کیے جاتے ہیں۔ مثلا کافر ہو گیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، منع ہے۔ نمبر دو، اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو کوئی مسلمان کھا نہیں سکتا۔ نمبر تین، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر چار، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا اور نہ وہ کسی کا وارث بنے گا۔ نمبر پانچ، اگر وہ مر گیا تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور آخرت میں بلکہ اسے فلا میں، صحرا میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے درندے نوچ لیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کا مستحق ہے، ابو جہل فرعون کے ساتھ۔ تو فتویٰ دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آگے بیان کروں گا ضوابط میں فتویٰ کس نے دینا ہے، کس کا کام ہے، یہ لفظ کس نے جاری کرنا ہے۔ لیکن اچھی طرح جان لیں، جو اپنے منہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہے، یا تو وہ خود کافر ہے، یا جس کو کہا اگر وہ کافر تو اس کے اوپر یہ احکام جاری کیے جائیں گے۔ نمبر تین، بد امنی اور فساد کا برپا ہونا، دہشت گردی کا عروج ہے آج، خود کش حملے ہوتے ہیں اور اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں خود کش حملوں میں، یہ تھے ہی کافر، ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا، یا مقصد کافر کو مارنا تھا، بیچ میں چند مسلمان آ گئے تو انہوں نے تو ویسے مرنا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل ہے، یہ کس ترازو پہ اپنے الفاظوں کو تولتے ہیں یہ لوگ۔ عقیدہ یہ ہے میرے بھائیو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، حکومتوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی ان کو ووٹ دینے والے ہیں، یہ بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، اس لیے پرواہ نہیں کرتے۔ بم بلاسٹ ہوتا ہے، اگر ایک کافر مرتا ہے تو 20 مسلمان مرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ فتنہ تکفیر۔ نمبر چار، گمراہ فرقوں کے طریقوں کو اپنانا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تکفیر کی شروط کیا ہیں؟ شریعت میں تکفیر کی خاص شرطیں ہیں، جس کے بغیر کسی کو بھی، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کفر کا فتویٰ دے، انہیں کہتے ہیں شروط التکفیر۔ پہلی شرط ہے، آٹھ شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہو وہ مکلف ہو، یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے تکلیف اٹھا دی گئی، قلم اٹھا دی گئی. عن النائم حتى يستيقظ، جو سو رہا ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا. عن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا. وعن الصغير حتى يكبر، اور چھوٹے بچے سے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا. ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو. نمبر دو، عالم ہو جاہل نہ ہو. اگر جاہل سے کوئی کفر یا قول یا عمل سرزد ہو جائے تو اس وقت کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اس کی دلیل میں سیدنا ابی واقع اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لیے نکلے، ونحن حدیث عہد بکفر، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور فوراً جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا، کوئی خاص تعلیم نہیں دی گئی. صحابی فرماتے ہیں ہم نکلے جنگ حنین کے لیے، قال فمررنا بشجرة، تو ہم ایک گزرتے ہوئے ایک درخت سے گزر ہوا، بیری کا درخت، اور کافر لوگ جو ہیں اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکاتے، تلوار لٹکاتے، اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ برکت حاصل ہو جائے اور یہ تلوار زیادہ مضبوط ہو جائے اور اس کی دھار زیادہ مضبوط ہو جائے. تو ہم نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ایسے بیری کا درخت منتخب کر دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکت حاصل کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر، قلت من الذي نفسي محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، تم لوگوں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ہمارے لیے ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور گزرے لوگوں کے راستوں پر ضرور چلو گے. اسے احمد الترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن فرمایا، صحیح روایت ہے. صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ بیری کا درخت ہے، ہم نے اپنا اسلحہ لٹکانا ہے جیسے کافر کرتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ہو سکتا ہے کہ واقعی اس درخت کے اندر ایسی طاقت موجود ہو جس سے ہمارا اسلحہ تیز ہو جائے، اس میں برکت حاصل ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ کا عمل غلط ہے، بس یوں نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر، شدید تعجب کے وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے. تعجب ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک درخت جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کیسے برکت کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کے اندر برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اتنی ہی نہیں، اللہ تعالی کی قسم کھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ہمارے لیے معبود بنا دے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. صحابہ کرام، معبود کا نام لیا ہے کہیں پہ؟ بات بیری کے درخت کی ہو رہی ہے، تلوار لٹکانے کی ہو رہی ہے، معبود کہاں سے آ گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں بدعت سے ہی شرک ہوتا ہے امت میں، آگاہ رہنا. جس کا آج یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ درخت نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، کل اسے معبود بھی بنا سکتا ہے. کیا جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مطالبہ کیا، کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیونکہ لفظ تو کفریہ ہے، کافر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہ تھا، جہالت تھی. تو جہالت کی وجہ سے اگر بے علمی ہے تو یہ شرط ہے کہ جو کفر قول یا عمل کر رہا ہے وہ عالم ہو، جانتا ہو کہ یہ قول یا فعل جو ہے یا عقیدہ جو ہے یہ کفر عقیدہ ہے. نمبر تین قاصد ہو، عمدن جان بوجھ کے اس نے یہ عمل کیا ہو. اگر بے خبری میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اس پر کفر فتنہ نہیں لگایا جائے گا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. اسی حدیث میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قد فعلت، میں نے تمہیں معاف کر دیا. بھول معاف ہے، غلطی بھی معاف ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے، سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، مختصرا بیان کرتا ہوں. سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے، ایک خط لکھتے ہیں مشرکین مکہ کے نام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ الحمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. خط کس کے نام لکھا؟ مشرکین مکہ کے نام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوا تھا، اچانک حملہ کرنے والے تھے، لیکن ایک خطا ہو گئی. خط لکھا اور عورت کو دے دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتویں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ایک خط ہے ایک عورت کے پاس، فلاں جگہ پر فلاں وقت میں ہوگی، اور اس خط میں یہ کچھ لکھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد بن اسد رضی اللہ عنہما اور اصحاب اجمعین کو بھیجتے ہیں. اسی جگہ پر واقعی وہ عورت ملتی ہے، اسے وہ خط لے لیتے ہیں. اس خط میں لکھا ہے، حاطب ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. اب کافروں کی اعانت ہوئی ہے، مدد ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کو بلایا. سیدنا عمر بن الخطاب ساتھ کھڑے تھے، تلوار نکالی اور کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کروں، کفری عمل کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ میں نہیں رہتا تھا، باہر سے آیا اور مکہ میں میں نے رہائش لی، پھر جب ہجرت ہوئی تو میں نے اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا، اور میرے بیوی بچوں پر طرح طرح کر عذاب اور ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے. تو میں نے یوں سمجھا کہ اس خط کے ذریعے میرا ایک احسان ہو جائے گا مشرکین پر، اور میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ کی قسم، مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کرنا ہے اور اس دین کی سربلندی ضرور کرنی ہے، مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے، اور یوں فرمایا ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استفصال، سوال کرنا، یہ دیکھنا کہ جان بوجھ کے تھا یا نہیں، دین کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا، تو اسے پتا چلا کہ قصد جان بوجھ کے دین کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے انسان، تو دار اسلام سے خارج ہے. چوتھی شرط ہے مختار، خود اختیاری میں ہو، جبرن زبردستی نہ ہو، کسی کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کفری قول کہے یا عملا کوئی کفری عمل کرے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں. ابی عبیدہ حم بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور شدید ظلم کیا اور مجبور کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند غلط باتیں کہیں. سیدنا عمار بن یاسر سے برداشت نہ ہوا اور انہیں کچھ کہہ دیا. واپس ہے روتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں روتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشرکوں نے شدید تکلیف پہنچائی، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے منہ سے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے آپ کے متعلق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے حاطب، تو رب اپنے دل کو کیسے جانتے، دل کے اندر کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، مطمئن بالایمان، میرے دل میں ایمان ہے، میں مطمئن ہوں الحمدللہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ کریں تو تم بھی دوبارہ کرو، کوئی حرج نہیں. اسے ابن جریر اور بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. پانچویں شرط ہے، جو عمل اس نے کیا ہو وہ کفر ہو، اور یقینی طور پر کفر ہو، شک کی بنیاد پر نہیں. اور اس کی دلیل میں سیدنا حاتم بن بلتا کی جو قصہ بھی میں نے بیان کیا، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے دو احتمال ہیں، کفر بھی ہو سکتا ہے، کفر نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اور تفصیل میں پوچھی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ معصیت تھی کفر نہ تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ معصیت پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا. اور سید حاتم ابی بلتیار رضی اللہ عنہ سے کفر کی جو نفی کی گئی ہے اس لیے کی گئی کہ اس کی دلیل کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل کفریہ تھا ہی نہیں. نمبر چھ، دلیل موجود ہو کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ کفر ہو، کفری عمل ہو. نمبر سات، حجت کا قیام، کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اس پر حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کی جاتی ہے علماء سے، علماء حجت قائم کرتے ہیں. اور حجت میں تین مرتبہ اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے دلائل سے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کفر، سے باز آ جاؤ. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اس کے باوجود بھی اگر کفر پہ اصرار کرتا ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور نمبر آٹھ، کفر کا فتویٰ، کفر کا حکم جاری کرنا صرف اسی شخص پر ہوگا جس پر حجت قائم کی گئی، اس شخص پر کبھی نہ ہوگا جس نے ویسا عمل کیا یا ویسا قول کیا یا ویسا قول کہا، کیونکہ اس کے دوسرے احکام ہیں، اس پر پھر حجت قائم کرنی پڑے گی، پھر یہی شرطیں دیکھنی پڑے گی. یہ تھے تکفیر کے شروط. تکفیر کی ممانع رکاوٹیں کیا ہیں؟ اگر اب شرطیں پوری ہو گئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. ان رکاوٹوں میں سے یاد رکھیں، تکفیر کے رکاوٹیں جو ہیں وہ شرطوں کی الٹ ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ ہے غیر مکلف نہ ہو، یعنی اگر کوئی پاگل دین کو گالی دے دے وہ کافر ہوتا ہے کیا؟ پاگل تو ہے غیر مکلف. اگر چھوٹا بچہ قبر کو سجدہ کرے، قبر کا طواف کرے، نہ سمجھے، وہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ پاگل پن اور بچپنا، یہ دونوں رکاوٹیں ہیں تکفیر کی. نمبر دو، جہالت. جہالت رکاوٹ ہے. اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی قول یا کوئی کفری عمل کہتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. نمبر تین، اکراہ، زبردستی. سلامہ بن یاسر کا قصہ میں نے بیان کر لیا ہے. نمبر چار، تأویل. بعض اوقات ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راجح ہوتا ہے، ایک مرجوح ہوتا ہے. تو بعض لوگ دور والے معنی کو لے لیتے ہیں اور قریب والے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے. اگر اس بنیاد پر، اس تأویل کی بنیاد پر، اس غلط فہمی کی بنیاد پر کسی شخص کے منہ سے کفریہ لفظ نکلتا ہے تب بھی یہ رکاوٹ ہے، اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور یاد ہے تأویل دو قسم کی، ایک تأویل صحیح ہے، ایک تأویل فاسد ہے. میں تأویل فاسد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تأویل صحیح کی بات کر رہا ہوں جس کی شریعت میں گنجائش ہے. تکفیر کے ضوابط اور اصول، نمبر ایک، اگر کسی سے کفری عمل یا کفری قول ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ کافر ہے. کسی نے دین کو گالی دی، ضروری نہیں کہ وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، چھوٹا بچہ ہو. تو یہ پہلا ضابطہ، پہلا اصل ہے کہ اگر کسی سے کفری قول یا کفری عمل سرزد ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہے. نمبر دو، اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہو، کیونکہ کفر کی دو قسمیں جیسے آگے میں بیان کروں، اکبر بھی اصغر بھی ہے. کفر اکبر سے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اصغر سے مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. نمبر تین، کفر شرعی حکم ہے اور بغیر دلیل کے شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا اور قیام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما برداری کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. نمبر چار، جسے شریعت نے کافر کہا وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اور شریعت نے تین قسم کے کافر موجود ہیں. نمبر ایک، وصفی طور پر ایک صفت کے اعتبار سے کافر، مثال کے طور پر جس نے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا وہ کافر ہے، یہ صفت ہے، جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. نمبر دو، جنس کے طور پر یہود کافر ہیں، نصارہ کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، یہ جنس ہے ان کی. نمبر تین، شخصی طور پر ابو لہب کافر ہے، فرعون کافر ہے، اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. نمبر پانچ، کفر کے مختلف حصے اور شعبے ہیں، جیسے کہ ایمان کے مختلف حصے اور شعبے ہیں. مثلا شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ شرک اکبر ہے اور کفر کی ایک وجہ ہے، کفر کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کو گالی دینا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، یہ سارے مختلف کفر کے حصے ہیں. نمبر چھ، کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر، اور ان دونوں کے مختلف احکام ہیں. اور ان احکام میں سے یاد رکھے، کفر اکبر جو ہے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ وارث نہیں بن سکتا، اس بیوی کو طلاق ہو جاتی، آخر تک یہ سارے کے سارے احکام کفر اکبر کے لیے. کفر اصغر میں یہ احکام نہیں ہوتے، مسلمان ہوتا ہے، دار اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس کا نام شریعت میں کفر رکھا گیا ہو، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسوق اور فجور ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل کافر دار اسلام سے خارج ہے، اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو ہے اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اسے شریعت نے کفر کے نام سے بیان کیا ہے، اسے کہتے کفر اصغر. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر مومن مومن کو قتل کرے تو مومن کا لفظ بھی برقرار رکھا اور قاتل کا لفظ بھی برقرار رکھا، یعنی قاتل مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے. نمبر سات، شرک اور کفر کو جاننا دونوں میں خصوص اور عموم ہے، یعنی شرک اور کفر جو ہے ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. کیسے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے مانتے ہی نہیں ہیں وہ مشرک نہیں، وہ کافر ہے. شرک کا مطلب ہے حصے داری سے کسی کو شریک کرنا، شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا، برابر کر دینا، اور کفر اور چیز ہے. دین کو جھٹلانا کفر ہے، قرآن مجید کو جھٹلانا کفر ہے، دین کو گالی دینا کفر ہے، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو شرک، ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. نمبر آٹھ، قواعد مکفر میں بیان کر چکا ہوں، چار قسم کی ہیں، قولی ہیں، عملی ہیں، اعتقادی ہیں اور شک کی بنیاد پہ ہیں. نمبر نو، کفر اکبر کفر اصغر کی پہچان میں یاد رکھے، جس لفظ کے ساتھ کفر کے لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہو تو وہ کفر اکبر ہے، اگر اس کے بغیر کفر کا لفظ ہو تو یہ کفر اصغر ہے. یہ شیخ حسن ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فتاوہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ کفر کے ساتھ الف لام لگا ہو تو کفر اکبر ہے، اس کے بغیر ہے تو کفر اصغر ہے. اور اس کی مثال بیان کی ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل والشرك او الكفر ترك الصلاة، ایک شخص کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان میں حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے. تو یہاں پر الکفر الف لام سے یعنی کفر اکبر، یعنی تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے، بے نماز کافر ہے. اور دوسری بات جو بھی میں نے بیان کی ہے، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، الف لام نہیں ہے، الکفر نہیں، الکافر نہیں ہے، صرف کافر کا لفظ ہے بغیر الف لام کے، اس کا مطلب یہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے. نمبر 10، کفر، ظلم، ظلم، فسق، نفاق، ان سب کی دو دو قسمیں ہیں، اکبر بھی ہیں اور اصغر بھی ہیں، اور قرآن مجید میں دونوں موجود ہیں. اس لیے ہر ظالم کافر کفر اکبر نہیں، ہر منافق کافر کفر اکبر نہیں، اور ہر فاسق کفر کفر اکبر نہیں. نمبر 11، کفر کا لفظ خطرناک ہے. اہل سنت و جماعت کفر کا حکم جاری کرنے سے پہلے شدید احتیاط کرتے، اور گمراہ فرقے جیسے کہ معتزلہ ہے، وہ کفر کے لفظ ایسے جاری کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی پی رہا. ابن ابی دعاد فطرہ خلق القرآن میں، جس نے معتزلہ نے یہ فتنہ جاری کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل سنت و جماعت کے علماء کو اس مصیبت میں ڈال دیا، اس امتحان میں ڈال دیا کہ تم لوگ بھی کہو کہ قرآن مخلوق ہے. ابن ابی دعاد جو ان کا مفتی تھا معتزلہ کا، وہ حاکم کو کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ شخص قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہتا، تم اسے قتل کرو، یہ مرتد ہے، اس کا گناہ میرے سر پہ ہے. اتنی آسانی سے کفر کا فتویٰ لگانا، لیکن اہل سنت والجماعت نے، اب کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں چند کا ذکر کروں گا درس کے اخیر میں انشاءاللہ، کسی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو کسی شخص پر بھی بغیر ان ضوابط اور اصول کے. نمبر 12، کفر مطلق کفر معین کی تفریق بیان کر، دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی شخص ہے اس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے اس پر ہم پورے شروط اور ضوابط رکھیں گے سامنے، شروط پوری ہوگی اور رکاوٹیں ختم ہوگی، حجت قائم ہوگی، تب کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. نمبر 13، اہل سنت جماعت کے علماء جب کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. نمبر 1، دلیل سے ثابت ہے یا نہیں. نمبر 2، شروط رکاوٹیں موجود ہیں کہ نہیں. نمبر 3، آخرت میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 14، یعنی مرتد کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہے، جی ہاں، جس پر کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا حجت قائم کرنے کے بعد، دنیا میں تو وہ کافر تھا، اس پر حد قائم کی گئی، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار مدار خاتمے پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 15، کفر کا فتویٰ جاری کرنا یا حکم جاری کرنا صرف قاضی شرعی کا عمل ہے یا معتبر علماء کا؟ صرف قاضی شرعی یا معتبر عالم جو امت کے علماء ہیں یا ان کا کام ہے وہ کفر کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، طلاب علم اور عوام الناس کا کام نہیں ہے یہ. نمبر 16، صرف حاکم وقت یا اس کا نائب مرتد پر حد قائم کرے گا، یاد رکھیں جو مرتد ہے اس کی سزا موت ہے، اور سزا موت کی حد صرف حاکم وقت ہی، صرف حاکم وقت ہی نافذ کرے گا، یا اس کا نائب، اس کے نائب میں اس کے پورے وزیر وزراء ہیں اور پولیس وغیرہ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے نائب ہیں، اور یہی لوگ حد قائم کر سکتے ہیں. عوام الناس میں یاد رکھیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے اس بنیاد پر کیونکہ یہ کافر ہے اور حکمران بکے ہوئے ہیں، وہ حد قائم نہیں کرتے شرعی حد، میں مسلمان ہوں میں حد قائم کروں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ شخص قاتل ہے اگر اس نے کسی شخص پر یہ جانتے ہوئے کہ وہ مرتد ہے، اگرچہ اس پر فتوی بھی لگایا جائے، یاد رکھیں اگر کسی نے فتوی بھی لگایا کسی شخص پر کہ یہ کافر ہے، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے قتل کرے اور حد ردت قائم کرے اس شخص پر. یہ صرف حاکم وقت کا عمل ہے یا اس کا نائب، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے. اگر وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے ہے، آپ جواب دے نہیں، میں جواب دے نہیں. نمبر 17، ظاہر اور باطن کو مد نظر رکھنا. لوگوں چار قسم کے ہیں، ظاہر بھی ایمان ہے باطن بھی ایمان ہے، یہ پکے مومن ہیں. نمبر دو، ظاہر ایمان ہے باطن کفر ہے، یہ منافق ہیں. نمبر تین، باطن ایمان ہے ظاہر کفر ہے، یہ اکراہ کی صورت ہے، مجبوری کی صورت ہے. نمبر چار، باطن کفر ہے اور ظاہر کفر ہے، یہ کافر ہیں. نمبر اٹھارہ، لوگوں کے ساتھ سلوک اور تعامل ان کے ظاہر کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر انیس، معین کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آخر میں نمبر بیس، یہ مشہور ہے کہ وہابی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اور آگے آئے گئے تہمتوں میں جو میں نے بات کرنی تھی، یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تہمت میں بعد میں بیان کرتا ہوں، اس کی جواب میں دیتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں یہاں پہ شرعی عدالتوں میں فیصلہ کیسے جاری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی حد ہو، شرعی حد کیسے قائم ہوتی ہے، یاد رکھے تین مشکل و کٹھن مراحل ہیں، ان سے گزرنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے محکمہ کبرا میں تین قاضی حکم جاری کرتے ہیں. بڑے محکمہ میں تین قاضی جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں. نمبر دو، پھر یہی حکم جاتے ہیں لجنۃ التمیز میں، وہاں پر پانچ قاضی ہیں جو دوبارہ اس حکم کو دیکھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں. نمبر تین، مجلس قضاء اعلی میں چھ قاضی ہیں جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. ٹوٹل جو ہے چودہ قاضی ہیں، چودہ. ان چودہ میں سے اگر ایک نے بھی فیصلے کی مخالفت کی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ ایسے دیا جاتا ہے، چودہ قاضی اس حکم کو دیکھتے ہیں اور اگر چودہ کا اتفاق ہو جائے تب حد قائم کی جاتی ہے، ورنہ حد قائم نہیں کی جاتی. اہل قبلہ تین گروہ میں تکفیر کے تعلق سے تین گروہ میں بٹ گئے. پہلا گروہ ہے خوارج کا، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے سارے کے سارے کافر ہیں، میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا گروہ اس کی ضد میں ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہو ہی نہیں سکتا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجئہ کا گروہ ہے، اور آج کل کے دور میں یہ گروہ بھی موجود ہے. خوارج تو موجود ہیں، یہ مرجئہ گروہ بھی موجود ہے، جیسے کہ اشاعرہ اور ماتوریدی آج کے دور میں یہ مرجئہ ہیں، کہتے کلمہ گو کبھی کافر ہو نہیں سکتا، کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کرے، کیونکہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کافی ہے. اور تیسرا گروہ اہل سنت جماعت کا گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس کا ایمان کم ہے اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی ساری دونوں قسم کی آیات، وعید کی آیات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اور وعد کی آیات جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، ان دونوں آیات کو سامنے رکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. بڑی تہمت کی جس کی میں نے بات کی تھی، یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں. میرے پاس کتاب ہے یہ المحند المفند عقائد علماء دیوبند، اس میں 26 سوال ہیں جن کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، اور اس میں عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، سارا عقیدہ ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے، 12واں سوال، محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون کو، اور ان کے مال اور آبرو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ یہ سوال تھا. اس کے جواب میں، ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے عوام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتے جو قتال کو واجب کرتی تھی. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، ان کا حکم باغیوں کا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے، اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشی میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بناتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی بھی شخص ہماری کسی سلسلے مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف میں آخر تک. یہ بڑے تہمت ہیں میرے بھائیوں کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے مسلمانوں پر، اور یہ بات بہت مشہور ہے. میں نے ابھی اس پورے درس میں سوا گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، میں نے یہ جو ساری کے سارے تفصیل بیان کی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے علماء نے اسی کے مطابق اگر کوئی فتویٰ جاری کیا، انہی ضوابط اور اصول کے مطابق فتویٰ جاری کیا ہے. اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے منہج الامام محمد بن عبد الوہاب فی مسئلہ التکفیر. امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تکفیر کے مسئلے میں، اور یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ان کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اور ہمارے علماء نے جن کو یہ وہابی سمجھتے ہیں، ان علماء نے سارے کے سارے اقوال شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے، اور مختلف کتابوں سے جہاں پر انہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور ان اقوال کو جمع کیا اور ان کو اس ترازو پہ تولا، شریعت کے ترازو پہ تولا، اور یہ پوری کتاب لکھ دی ہے. ایک شخص بھی ثابت کر دے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضابطے اور رسول کے، ہمارے کسی عالم نے، صرف امام محمد بن عبد الوہاب نہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کسی عالم نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ شروط و ضوابط ہیں، کتاب موجود ہے، میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنائی، کتاب بھی موجود ہے. یہ تہمت جو لگائی گئی ہے، اور اس سے 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں یہ ملفوظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیری ہیں. میں جہاں سے چند چیزیں آپ کو سناتا ہوں. عرض، وہابی کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد، نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض، وہابی کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. عرض، وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد، جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل. ہاں، تعظیم اللہ تعالیٰ کے نام پر جل شان ہوں اقدس پر، اور درود شریف آپ پڑھیں. آگے بھی بہت کچھ ہے، کہ اگر وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیے تو نماز جنازہ نہ ہوئی کیونکہ وہ کافر ہے. کوئی دلیل ہے, کوئی سند ہے, کوئی دلیل, کوئی واقعہ ہے تکفیر کا بغیر کسی سند کے, بغیر کسی دلیل کے؟ کسی پر تہمت لگانا اشارہ کر کے بہت آسان ہے میرے بھائیوں, لیکن اس تہمت کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے, اور اس سے زیادہ مشکل اس کے ساتھ دلیل بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابھی ڈاکٹر صاحب سے تکفیر کے حوالے سے مفصل گفتگو تمام ہے کہ موضوع کے حوالے سے اگر ان کو سوال کسی کے پاس ہوں تو تیار رہیں.
تب تک کے لیے میں ذرا چلوں, اجازت دیں
سر.
جی وجہ سے ڈیوٹی پہ لگا ہوں اور آج میں نے دوائی نہیں لی تو تکلیف
ہوئی. بارک اللہ
اللہ کی توفیق سے الحمد للہ یہ دو روزہ پروگرام اختتام کو پہنچا. بڑی انجینئرنگ کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرماتے رہے. اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو میزان اسلام شمار فرمائے اور تربیت کی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محروم نہ رکھے, اور ساتھ ہی مدد سے عائشہ کے ذمہ دار آپ تمام ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے جدہ اور دار سے پہلے سلامہ کے جانب سے عشرت وسلی اپنے والدہ کا بھی سرکار شکریہ ادا کرتا ہے. تو بات ہوگی سوال کی, کیا اگر کسی کے پاس موضوع سے متعلق یہ جو سوال ہیں تو ان سوالوں کی گنجائش ہے, باقی دوسرے مسائل کے لیے الحمد للہ شیئر نہیں رہتے ہیں تو دوسرے موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے.
السلام علیکم. سر مولانا سفید احمد کو جو ہے ایک کتاب میں نے سنا تھا پڑھا تھا تو میں کافی ڈرا رہا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن کو جو غلط کیا گیا تھا اس قرآن کو اس معاوضے کا انکار کیا.
مجھے سمجھ نہیں آیا, اب دوبارہ ذرا مائک دور کر کے کہیں.
ہاں قرآن کے معاوضے کا انکار کیا تھا سر سید احمد
جی جی
قرآن کے
معاشرے
کا
انکار
کیا قرآن کے
قرآن کے معاوضہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ان پر فتویٰ لگ سکتا ہے.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ایسا شخص کافر ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں قرآن مجید معجزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر کسی شخص سے کوئی بھی کفر عمل صادر ہو جائے, میں نے ابھی بیان کیا ہے, اس پر حجت قائم کی جائے گی, اور میں نہیں جانتا کہ علماء وقت نے ان پر حجت قائم کی ہے یا نہیں کی ہے, یہ اس نے کس اعتبار سے بات کی ہے تو آپ یہ ان علماء سے پوچھ سکتے ہیں جو ان کے متعلق جانتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں ان پر حجت قائم کی گئی یا نہیں, اللہ اعلم. السلام علیکم.
میرا سوال ہے کہ جیسے لوگ شرک میں مبتلا ہے تو کیا مجھے خبر دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, غلط ہوتے ہیں جماعت والے ناطے ہیں بہت طرح کا
بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو شرک کرتا ہے ہم اسے مشرک کہہ سکتے ہیں کہ تم مشرک ہو؟ یاد رکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر کسی شخص سے شرکیہ یا کفر عمل ہو جائے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کہیں کہ تم مشرک ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل مشرکانہ عمل ہے, یہ عمل شرکیہ ہے, یہ عمل کفریہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ تم نے عمل کیا تو مشرک ہو یا شرعاً جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر حجت قائم نہیں کی, آپ نہیں جانتے کو کس اعتبار سے وہ یہ کام کر رہا ہے, جاہل ہے, پا پاگل ہے، نا سمجھ ہے، کون سی رکاوٹ اس کے اندر ہے؟ تکفیر کی رکاوٹ آپ نہیں جانتے، تو یہ کام ہے علماء کا، آپ کا کام نہیں ہے. اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ حق بات بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ شرک عمل کیا، تم مشرک ہو یا تم کافر ہو. فتوا نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، یہی تو فتوا ہے. ہاں آپ سمجھائیں ان کو، آپ یہ کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے. کیسے یہ تو نہیں، جی ہاں ٹھیک، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے شرک عمل ہے، آپ خود بھی سمجھ لیں کہ وہ غلط کر رہا ہے.
السلام
السلام.
ہندوستان میں بے شمار جو سو کالڈ ہندوز ہیں، سو کالڈ کونٹرائنڈ ہیں، جو سو کالڈ ہندوز ہیں جو اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب کو فالو کر رہے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کا امتحان ہو چکا ہوگا. آج اس ٹائم تک کئی لوگ آخری سانس لے چکے ہوں گے. بے شمار ایسے ہندوز ہیں جو اسلام کو نہ سمجھے، نہ ان کو سمجھنے کا موقع ملا، نہ ہماری تبلیغ کے لوگ یا ہماری اصلاحی لوگ ان تک پہنچ پائے یا اس امپیکٹ کے حد تک پہنچ پائے کہ ان کے اوپر انفلوئنس ہو سکے اسلام کا، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے آخری پیغام کو، اللہ کے آخری رسول کو اور قرآن کو ان کو ٹائم نہیں ملا یا چانس نہیں ملا. ریالٹی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سنا اور خدا نے میں نے سنا.
بھائی کا سوال واضح ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں، کافی لوگ مر گئے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں جبکہ ہماری دعوت جو ہے توحید کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا ہم نے صحیح طریقہ نہیں اپنایا حق دعوت کو پہنچانے کے لیے، کیا پھر بھی انہوں کافر کہیں گے؟ جی ہاں، وہ پھر بھی کافر ہیں. یاد رکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص تک میری دعوت پہنچ چکی اور یہ علم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حجت قائم ہو گئی، یہودی ہو یا نصرانی ہو. آج مجھے بتائیں، انڈیا میں کسی بھی گاؤں میں کون سا ہندو ہے جو نہیں جانتا محمد کون ہے؟ کوئی ہندو ہے محمد کو کوئی ہے جو نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ افریقہ کے کون سے جنگل میں ایسے لوگ بستے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے؟ بلکہ آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ کے ذریعے میں الحمدللہ حجت اور قائم ہو چکی ہے. ایسی ایسی جگہوں پر توحید کی دعوت جاری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اور رہ گئی یہ بات، اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں دنیا کے کسی کونے میں جن لوگوں تک حق توحید کی دعوت نہیں پہنچی، ان لوگوں کو شرع میں کہتے ہیں اصحاب الفترہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کے بیچ میں لوگ آنے والے. فترہ ایک خاص وقت کو کہتے ہیں، مخصوص وقت کو. اور ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب دوسرا نبی آتا، بیچ میں بعض لوگوں کے پاس نبی نہیں آتا تھا، ان کو کہتے تھے اصحاب الفترہ. ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ علماء کے آٹھ اقوال ہیں ان کے متعلق کہ کیا ہوگا. علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ آٹھ اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں سے جو راجح اقوال ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے سے پہلے امتحان لے گا، اللہ تعالی ان کی تاکید کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جتنی بھی صلاحیت اور نعمتیں ہیں میں نے عطا کی ہیں، کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ جو کچھ میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک کھڑکی کھلے گی آگ کی، اس میں کود جاؤ، جو اس میں کود جائے گا اس نے فرما برداری کی ہے، اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے یہی امتحان کافی تھا، اگر دنیا میں بھی ہوتا تو یہی راستہ اختیار کرتا اور وہ جہنم کے ایندھن میں جہنم کے ایندھن بن کے رہے گا. واللہ اعلم. محترم
حضرات، حضرات ابھی آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہوئے اسی طرح اتفاق کرتے ہیں، خواتین کی جانب سے دو تین سوال ہیں ان کو حل کر لیا جاتا ہے.
پہلا سوال ہے، کیا عورت عدت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ یاد رکھیں عدت میں عورت زیب و زینت سے اجتناب کرے گی، زیب و زینت کسی بھی طریقے کی ہے. دیکھیں صفائی جسم کی صفائی زیب و زینت نہیں ہے، اس کا شمار زیب و زینت میں نہیں ہوتا، صفائی اور چیز ہے. وہ غسل بھی کر سکتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، لیکن زیور اور دیگر جو زیب و زینت کی چیزیں اس سے اجتناب کرے گی. اور مہندی اگر خوبصورتی کی لگائی گئی تو جائز نہیں ہے، اور عام طور پہ عورتیں مہندی خوبصورتی کے لیے لگاتی ہیں. اگر علاج کی لگائی گئی تو اور بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علاج کے لیے بھی لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ علاج بہت سارے طریقے آ گئے ہیں علاج کے اب، اور مہندی عام طور پہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے. کیا منگنی جائز ہے؟ جی ہاں منگنی جائز ہے. خطوبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منگنی اپنی منگیتر کو، جو منگیتر وہ دیکھ لے اس سے محبت بڑھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے. لیکن اس کے بھی شروط ہیں اور ضوابط ہیں شریعت میں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلا لڑکا اکیلے لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے قریب بھی اس کا ہاتھ پکڑے، ہرگز نہیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی آئے گی، سر پہ دوپٹہ ہوگا، اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ باہر ہوں گے، اپنی محرم کے ساتھ بیٹھے گی، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے، اور جو منگنی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے گا، اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے، اس کے محرم کی موجودگی میں الگ نہیں. اس کے بعد اس منگیتر پر حرام ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھے جب تک کہ شادی نہیں ہوتی، ایک مرتبہ دیکھنا ہے بس. کیا ناخن بڑھانا جائز ہے؟ مجھے یہ بتائیں شریعت سے پہلے کیا عقل مند اور صاف ستھرے لوگ یہ گوارا کرتے کہ ان کے ناخن بڑے ہوں؟ میرے بھائی ناخن بڑھانا یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے، مہذب لوگ ناخن ہی بڑھایا کرتے، اس لیے ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناخن نہ بڑھائے جائیں. جی 40 دن کس چیز کی؟ جی ہاں بارک اللہ فیک، شیخ صاحب نے یاد دلایا کہ ناخن بڑھانے کی مدت 40 دن کی ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. جیسے انس فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن، اپنے مونچھوں کے بال اور ناف کے ارد گرد کے بال ہم نہیں چھوڑتے تھے، کاٹ دیتے تھے. تو 40 دن کی مدت متعین ہے، لیکن بڑھانا خوبصورتی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیا کوئی عورت پردے میں کسی مرد سے سوال کر سکتی ہے؟ دیکھیں پردے کے اندر رہ کر عورت سوال کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین سے بھی سوال کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم سوال کرو امہات المؤمنین سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ دھیمی نرمی نرم آواز سے بات نہ کرنا غیر محرموں سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے، آج وہ دور نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، اور دوسرے جب ذرائع موجود ہیں جیسے لکھ کے بھیجنا سوال، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لکھ کے بھیجا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ عورت خود سوال کرے. جن دواؤں میں الکحل ملا ہو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے، خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائیں؟ دیکھیں دوائی کوئی بھی ہو، الکحل شراب حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حرام میں شفا رکھی نہیں. اور یاد رکھیں الکحل کا استعمال دوائیوں میں ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء نے جب سے بات کرنا شروع کی ہے کہ یہ دوائیں جائز نہیں ہیں. اب آپ کو الحمدللہ اس ملک میں ایسی دوا نظر نہیں آئے گی جس میں الکحل ہو پینے کے لیے. یاد رکھیں پینے کے لیے شراب ہو، الکحل جو ہے الکحل دوائی میں استعمال کرنا جائز ہے. اگر کسی دوا میں موجود ہو تو آپ اس کو نہ پئیں، خاص طور پہ کھانسی اور نزلے کی دواؤں میں یہ الکحل ملایا جاتا ہے غرودی کے لیے، نیند کے لیے، لیکن ایسی دواؤں سے گریز کیا جائے. الحمدللہ میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں اس کے بدل میں بہت ساری دوائیں آئی ہیں نزلے کے لیے، کھانسی کے لیے اور دیگر علاج کے لیے جس میں الکحل کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور کافی مؤثر دوائیں ہیں الحمدللہ. کیا بہنوی بنانا جائز ہے؟ بہنوئی کے اچھا بھویں ایئر برو کیا بھویں ایئر برو بنانا جائز ہے؟ یاد رکھیں یہ بھویں جو ہے ان کو کاٹنا شرائن جائز نہیں حرام ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, شرائن جائز نہیں ہے. کیا کلر لگانا جائز ہے؟ کلر میرا خیال بالوں کا ہی سوال ہے شاید. یاد رکھیں کلر اگر کالا ہو اس سے منع کیا گیا ہے. کالا کے علاوہ اگر کلر ہے کافروں کے مشابہت کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے عام طور پہ بال سفید یا پیلے نہیں ہوتے, عورتوں کے بال گولڈن نہیں ہوتے. اگر گولڈن کلر استعمال کیا جائے یا ایسا رنگ استعمال کیا جائے بالوں کے لیے جو کافروں کے لیے خاص ہو تب بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کافروں سے مشابہت کرنے سے. اگر مہندی جیسا کلر ہے کوئی حرج نہیں, مہندی لگائیں آپ یا مہندی جیسا کوئی ڈارک سرخ رنگ ہے تب بھی آپ لگائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن زیب و زینت کی جو ہے عورت زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں. ایک اور سوال ہے, دو سوال اور ہمیں پورے کر لو. ڈاکٹر صاحب آپ سے اختلاف کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال ہوئی نا, آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ کسے آپسی؟ آپسی تو اچھا آپسی تو یہ میں بڑی یہ لگا دی ہے تو آپ سے ہو گیا, اور چھوٹی یہ ہوتی تو پھر آپ لوگوں سے ہے. میں اسے بڑی ہوں بنا, میں نہیں مجھے نہیں پتا یہ ہے یا وہ ہے. جو بھی ہو یاد ہے کوئی بھی اختلاف ہو, کوئی بھی اختلاف ہو اس کا حل شریعت نے بیان کیا ہے, اور اس کا حل ہے سبیل المؤمنین, جو آج درس نہ ہو سکا. اسی راستے کو اپنائیں, صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. جس نے بھی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, ہم اسے اسی کے حوالے کریں گے جو وہ چاہتا ہے, اور قیامت کے دن اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں ہے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کون سے فرقے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. علما انا علیہ و اصحابی, میں انا علیہ کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت ہے. لیکن وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ یہ قید ضروری ہے میرے بھائیو. اس قید کا مطلب ہے جو باقی 72 فرقے ہیں جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا نہیں بہترین طریقے سے. کس نے سمجھا؟ اپنے عقل کی بنیاد پر. کس نے سمجھا؟ اپنے امام کے قول کے مطابق. کس نے پیر کے قول کے مطابق؟ کس نے اپنے عالم کے قول کے مطابق؟ کس نے ہمیں نفس کے مطابق سمجھا ہے؟ لیکن ایک ہی گروہ ہے جو نجات حاصل کرے گا اور جنت میں جائے گا, جو قرآن اور حدیث کو سمجھے گا صحابہ کرام کی سمجھ سے, اور ان کے شاگرد تابعین کی سمجھ سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اسے جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ہر خطبے میں کیوں کہتا ہے ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی جنہوں نے سبیل المؤمنین کو تھاما ہوا ہے. آج مثال کے طور پر بات کرتے ہیں قبر پہ مسجد بنانے کی, مزار تعمیر کرنے کی, لوگ مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک کا باعث ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں یہ حق ہے, یہ ولی کا حق ہے کہ اس کی مزار بنائی جائے. ہم کہتے ہیں چلتے ہیں دلیل کی طرف. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مساجد بنائے اور عبادت گاہ بنایا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قبروں پر مزارات بنانا جائز ہے, ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کو دیکھیں آپ, سیدنا بکر وفات پائی, سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, سیدنا علی نے اور دیگر صحابہ نے ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہوئے، کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کی قبر پر مزار بنایا؟ قل ہاتھ برہان رکھ من کنتم صادقین، سید عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی بقیع میں دیکھتے ہیں آپ، کوئی مزار ہے اس کے اوپر؟ کوئی مزار نہیں. ہم نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ قبر پہ مزار بنانا حرام ہے. آپ لوگوں نے کس کا دامن تھاما ہے؟ کس کے قول سے؟ کون سے مومنین ہیں جن کا سبیل آپ لوگوں نے تھاما ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ قبر بنانا جائز ہے؟ اسی طریقے سے رفع دین کرنا نماز میں، ہم کہتے ہیں سنت ہے، آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں 11 صحابی گواہی دیتے ہیں، سیدنا ابو حمید سعیدی کی روایت میں رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، نبی علیہ وسلم کی نماز مکمل نماز پڑھ کے دکھائی 10 صحابہ کو، اور اس میں رفع دین بھی ذکر ہے، جلسۃ الاستراحہ کا بھی ذکر ہے. 10 صحابہ نے گواہی دی کہ ابو حمید رضی اللہ عنہ آپ نے واقعی صحیح نماز پڑھی جسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ رفع دین کرنا سنت ہے، ہمارا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے، ہم نے اس کو اپنایا ہے. آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس عالم، کس سلف صالحین میں سے کس کا قول ہے؟ اور آخر میں آخری سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تقلید کو جائز کہتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، حکمران کی گمراہ حکمران کی اطاعت کی فرق کو جائز قرار دیتے ہیں. بہرحال یاد رکھیں یہ جو موضوعات ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ایک ایک بلکہ 3-3 گھنٹے تقلید پر 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، درس ہو چکا ہے. جہاد کے متعلق 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور حکمران کے فرماندار کے متعلق 1.5 گھنٹے کا درس ہے. اب میں یہاں پہ کیا جواب دوں؟ میری گزارش یہ ہے، تقلید کے متعلق تقلید 2 قسم کی ہے، تقلید شخصی اندھی تقلید حرام ہے شرعا، اور تقلید عام مطلق تقلید اجتہادی مسائل میں یہ جائز ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کی ہے سبیل المؤمنین میں سارے کے سارے سلف صالحین موجود ہیں، اور یہی قول ہے فقہ اربعہ کا، محدثین کا، متاخرین میں سے بن تیمیہ کا، ابن القیم کا، شیخ بن باز کا، بن عثیمین کا، علامہ البانی کا، کہ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، اور بعض ہمارے الحدیث علماء بھی اس کے قائل ہیں. اگر میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر مرتضیٰ جو بات اپنی طرف سے کرے نا، اپنا اجتہاد سے، پھر آپ میرا مواخذہ کریں، میں اس کو جواب دے ہوں. اور میں نے وعدہ کیا ہوگا کہ جیسے اس مائک پہ بولتا ہوں اور ریکارڈنگ ہوتی ہے، میری غلطی ثابت ہو جو میں نے غلط کہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے میں اعلان کروں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی کس سے نہیں ہوتی، میں اپنے مجھے اپنے کم علم کے اعتراف ہے، لیکن جو بات سلف صالحین سے ثابت ہے میں نے خود نہیں کہی، اس پر آپ مجھے معافی کیوں کرتے ہیں؟ جہاد دہشت گردی ہے، کس نے کہا جہاد دہشت گردی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. جہاد کے منکر تو کافر ہے میرے بھائیوں، اور جہاد کے موضوع پر مکمل دروس ہیں، 15 درس میں نے دی ہیں تقریباً، اور اس میں 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سنیں پھر آپ مجھے کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ چٹھی بھیجی ہے یقیناً وہ ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے، کیونکہ فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے، جانو. اگر جان بوجھ کے یہ کہا ہے تو اس سے بڑی مصیبت ہے، تہمت لگا رہے ہو. اور قرآن کی فرما برداری میرے بھائی یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، جیسے کہ ارکان ایمان پر بات کرتے ہیں علماء، ارکان اسلام پر بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی فرما برداری کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے 10 کتابوں کا نام لیتا ہوں آخر میں، بس 2 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، عقیدے کی کتابیں ہیں، آج کے دور کی نہیں ہیں، ایک بھی کتاب آج کے دور کی نہیں ہے. میری گزارش ہے جو بھی مجھ سے مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت کرنا حق ہے اس کا، ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنے علماء کی طرف جائیں اور دیکھیں ان عقیدے کی کتابوں میں میں نے کون سا ایسا لفظ کہا ہے جو ان میں موجود نہ ہو. نمبر 1، فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب، ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. نمبر 2، امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ جس میں عقائد کا بیان ہے. السنہ کتاب ہے امام احمد کے بیٹے کی عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، اس میں بھی پورے عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر تین الابانہ، نمبر تین العقیدہ الطحاویہ ابو جعفر طحاوی، ان کی وفات 321 ہجری میں ہوئی. نمبر چار الابانہ فی اصول الدیانہ، یہ کتاب ہے امام ابو حسن اشعری کی، جن کی وفات 324 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد حیت ابن ابی داود، امام ابو داود جو سنن ابی داود کے مصنف ہے ان کا بیٹا ہے ابو بکر بن ابی داود، ان کی قصیدہ ہے حیت بن ابی داود، ان کی وفات 316 ہجری میں ہوئی. اس میں عقائد موجود ہیں سارے جو میں بیان کر رہا ہوں. نمبر چھ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام حبۃ اللہ اللکائی، ان کی وفات 416 ہجری میں ہوئی. نمبر سات شرح عقیدہ طحاویہ، امام ابن ابی العز الحنفی 8 صدی ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ الواسطیہ، امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ السفارینیہ، امام سفارینی کی. اس کے بعد یعنی یہ تقریباً 8-10 کے قریب کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اس کے علاوہ بھی 50 کتابیں اور ہیں، میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا اگر وقت ہوتا. ان ساری کتابوں میں اہل سنت جماعت کے یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جو مدارس میں اور جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے کوئی شخص مجھے ایک قول مجھے دکھا دے، میں نے کہاں پر کون سا قول ایسا بیان کیا ہے، کہاں میں نے جرت کی ہے تو کہ ایسا قول بیان کروں جو سلف صالحین سے ثابت نہیں. واللہ اعلم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.